الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس سیرت کے تسلسل میں سن 9 ہجری میں ہونے والے آخری واقعات کی طرف ہم اپنی توجہ کو لیے ہوئے تھے اور آج سن 9 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں سب سے آخری واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب جو واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس قدر نادر اور اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے کہ جو ہماری تمام تر زندگی کا حاصل ہے، یعنی اسلام کی تعلیم اور اسلام کی جملہ تعلیمات چار عنوانوں کے تحت ہے، یعنی اسلام کی جملہ تعلیم چار شعبوں کے اندر متشکل ہو جاتی ہے، منقسم ہو جاتی ہے، اور وہ چار شعبے اسی پر سارا قرآن ذکر کرتا ہے، اسی پر ساری احادیث ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد و نظریات، اسلام کا پہلا شعبہ ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاق، تیسری چیز ہے احکام، اور چوتھی چیز ہے اعمال۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے ستون ہیں، اسلام کی بنیاد ہے، اور قرآن 30 پاروں پر انہی چار عنوانوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام کی تعلیمات کن عنوانات پر درج ہیں اور کن شعبہ جات پر ہے، تو اس کا آسان جواب یہ بنے گا کہ اسلام کی جملہ تعلیم چار شعبوں پر ہے: عقائد پر، احکام پر، اخلاق پر اور اعمال پر۔ یہ چار چیزیں، پھر یہ مختلف آیات کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر یہ منقسم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بات، اب جو واقعہ آ رہا ہے جس کے متعلق میں نے گزشتہ درس سیرت میں بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھی، اور میری کوشش ہوتی ہے اس درس کے اندر میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں جو عموماً تقاریر کے اندر ذکر نہیں کی جاتی یا عموماً اس کو درس میں دخل نہیں دیا جاتا، اور وہ تحقیق اور تفتیش اور ان مضبوط کتابوں کی ہی نظر ہو جاتی ہے اور اس کو آگے تک نہیں پہنچایا جاتا۔ بہت کم ایسے درس ہوتے ہیں اور بہت کم ایسی تقاریر ہوتی ہیں، یا میں کتابیں تو دیکھتا رہتا ہوں آج کل، بہت کم ایسی تحریریں ہوتی ہیں جہاں پر ان حقائق کو عوام کے سامنے واضح کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کی کیا مجبوری ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک مبلغ کے لیے، ایک مؤلف کے لیے، ایک مدرس کے لیے اور جو دین کی تبلیغ کا مبلغ ہے اس پر یہ باتیں ضروری ہوتی ہے کہ نعرے بازی والی باتوں سے پہلے ان حقائق سے عوام کو متعارف کرایا جائے تاکہ عوام اپنی بنیاد اپنی اصل کو پہچان لے۔ جب آپ کی بنیاد نظریات کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے گی تو اس پر جتنی چاہے آپ عمارت لے کر چلی جائیں۔ اب جو حدیث پاک اور جو واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان میں آ رہا ہے یہ اتنا مضبوط ترین واقعہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کئی درسوں پر آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس پر ایک مکمل ریکارڈ بھی تیار ہو جائے اور ہم سبقاً سبقاً اس چیز کو یاد بھی کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور اس اہم واقعے کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث جبریل۔ میں نے اس سے پہلے رمضان المبارک میں بخاری شریف کے درس کے اندر اس حدیث جبریل پر مختصر سا تبصرہ کیا ہے، لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر تفصیلی ایک مقالے کے طور پر اس کا ذکر کیا جائے، اور اس میں وہ باتیں جو صوفیاء نے اس سے متعلق کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دین کا نواں حصہ ہے، یعنی کہ دین کے دس حصے بنائے جائیں تو حدیث جبریل دین کا نواں حصہ ہے، نو حصے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی اتنی مضبوط یہ حدیث ہے اور یہ واقعہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل کے سوالات ہیں۔ اس کا ترجمہ کریں گے تو بہت، یہ تو دو منٹ میں آپ ترجمہ کر کے گزر جائیں گے کہ یہ پوچھا یہ جواب آیا، یہ پوچھا یہ جواب آیا، یہ پوچھا یہ جواب آیا، لیکن اس سے متعلق جو ہمارے عقائد، ہمارے احکام، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق جو استوار ہے وہ بحث بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس دور میں بھی تفرقہ بازی کے حوالے سے اور مختلف مذاہب کے جو گمراہی کے نظریات ہیں اس پر بھی یہ صحیح راہ صراط مستقیم کی واضح کرتی ہے حدیث جبرائیل۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے کہ وہ تسلیم کر لی جائے کہ فرشتوں کا وجود ہوتا ہے، ان کا وجود یقینی ہے، ان کے وجود کا انکار کفر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات میں سے ہے جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور نور جو ہے وہ اجسام ہی ہوتا ہے، جسم ہی کی قسم ہے۔ جسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور جسم کہتے اس کو ہیں جو طول اور عرض کو قبول کرتا ہو، اور چار عنصر پر وہ مشتمل ہو، جس کی میں آگے چل کر ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ اور پھر جسم کی اپنی کیفیت کے اعتبار سے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک کو جسم کثیف کہا جاتا ہے، ایک کو جسم لطیف کہا جاتا ہے۔ کثیف کثافت کا معنی یوں سمجھ لیجئے گندگی، اٹا ہوا، گڑا پن، سخت، میلا کچیلا، یہ معنوں میں آ سکتا ہے۔ لطیف انتہائی نرم، نازک، صرف محسوس کیا جانے والا۔ ہمارا جسم جو ہے وہ کثیف ہے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، گناہ کا عنصر، گندگی، پلیتی، گاڑا پن، سقالت، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو لطیف چیزیں ہوتی ہیں ان میں گناہ کا تصور نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے وہ نرم، لین، خوشبودار، ہلکی پھلکی۔ اس کی ایک مثال ہم اپنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی اندھیرا ہو گیا ہے، اگر آپ بلب چالو کریں گے، لائٹ چالو کریں گے تو ایک جسم پورا یہاں پر پھیل جائے گا، دھوئیں کو آپ دیکھیں گے، آگ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ گھیر رہا ہے، وہ اس کا ایک جسم ہے، لیکن اگر آپ اس کو پکڑنے جائیں گے تو آپ پکڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کا جسم کثیف ہے اور آگ کا جسم جو ہے وہ لطیف ہے، کثیف جو ہے وہ لطیف کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ کثافت کو چاہتا ہے اور ہماری روح جو ہے وہ لطافت سے بنی، یعنی ہماری روح جو ہے وہ لطیف ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کا ادراک ہم گرفت کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا انسان جو دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح کے ساتھ، تو جسم جو ہے وہ کثیف ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں پلیتی ہے، اس میں گندگی ہے، لیکن روح جو ہے، قل الروح من امر ربی، یہ رب کے حکم سے ہے، یہ لطیف جسم ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں پلیتی نہیں ہے، اس میں ناپاکی نہیں ہے، یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے. اس طرح کہ دیکھیں ہوائیں ابھی آپ کو ٹکرا کر گزر رہی ہیں, اس کو آپ محسوس تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. ہاں آج سائنس اس ترقی پر تو پہنچ گئی ہے کہ جناب مختلف ترقیاتی شعبوں کو طے کر کے وہ ہوا کے حجم کا پتہ لگا لیتی ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے پریشر کو جان لیتی ہے کہ اس کا پریشر کیا ہے. جس طرح آپ محکمہ موسمیات کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہوا کی رفتار آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کی یہ رفتار ہے, اتنے رفتار پر چل رہی ہے, اتنی رفتار فی کلومیٹر کے ہے, اتنی رفتار میل کے اعتبار سے یہ چل رہی ہے. تو اس پریشر کے اعتبار سے اس کو پکڑ لینا اس اعتبار سے کہ اس کا جسم ہے. اگر یہ غیر جسم ہوتا تو انسان کی گرفت میں ہی نہیں آتا. لیکن ایک خاص شعبے کے تحت ترقی کر کے اس کا ادراک کر لیا گیا ہے. اور ہوا کے پریشر کو جاننے سے, یا جس طرح بخار کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو باقاعدہ ایک آلے سے اس کو کسی ایک جگہ پر لا کر محدود کر دیا جاتا ہے کہ یہ 101 بخار ہے, 102 ہے, اس کے ٹیمپریچر کو دیکھ لیا جاتا ہے, اس سے اسلام کی وہ تمام تر تعلیمات کا صدق ثابت ہو جاتا ہے. صدق تو ہے لیکن انسان اپنے مشاہدے کی وادی میں چلا جاتا ہے. جس طرح کہ معراج پر میں نے تقریر پوری تفصیلی تقریر کی آپ کے سامنے کہ حضور کے معجزات, انسان جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی میں تقریر ترقی کرے گا اتنا ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور عظمت اس کے سامنے اجاگر ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ ابھی تک تو اس کا ایمان اور یقین جو ہے وہ خبر کے ذریعے ہے, لیکن جب وہ تحقیق کر کے نتیجہ پاتا چلا جائے گا تو اس کا عین الیقین ہوتا چلا جائے گا, اس ایمان کے اندر اس کی تحقیق ہوتی چلی جائے گی. یہی چیز سائنس اور ٹیکنالوجی اگر دین کے لیے استعمال کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو سائنسی شعبے میں کام کرتے ہیں اس سے مضبوط مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو عین الیقین پر جا کر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اگر قرآن نے یہ بات کہا ہے تو نتیجے کے تحت ہم اس طرف آ کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے. اس لیے صوفیہ کی سادی سادی باتیں وہ سائنسی علوم کا ماخذ رہی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, آج گورے سائنس کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے اصول اور مبادیات تو مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے, اور جن مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے وہ اپنے دور کے اولیاء تھے, یعنی انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے عملی نتیجے میں لا کر بتایا کہ ہاں یہ اس طریقے پر جا کر اس طرح ہو سکتی ہے, اس طریقے پر جا کر اس طرح ہو سکتی ہے. وہ تمام فارمولے اور ان تمام اصول اور مبادیات جو انسان کے علم عقلیات کی معراج ہے اس کو مرتب کرنے والے, اس قانون کو لانے والے, اس کی ٹرمس, اس کی اصطلاحات اور اس کے نصاب کو مرتب کرنے والے مسلمان ہیں. آگے چل کر گوروں نے اس شعبوں کو لیا ہے, ہم فضیلت اور نعرے بازی میں رہ گئے, ہم اس طرف گئے ہی نہیں. لہذا جو گئے تحقیق کے لیے وہ اس راہ کو انہوں نے اختیار کر لیا. لیکن پرانا جو شعبہ حضرت امام غزالی کا ہے, امام رازی کا ہے, حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, یہ وہ ابن رشد وغیرہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو نتیجے اور عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کی ہے. قرآن بار بار کیا یہ نہیں کہتا کہ اعمال تمہارے تولے جائیں گے, اعمال تمہارے تولے جائیں گے. تو اس زمانے میں فلسفی اعتراض کرتا تھا کہ اعمال اگر تولے جائیں گے تو اعمال کوئی وزن تو نہیں ہے, طول و عرض کو تو نہیں جاتے, وہ تو ایک محسوسی چیز ہے, کیسے تولے جائیں گے. تو آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ آج جس طرح آپ ہوا کے پریشر کو جان لیتے ہیں اور انسان کے جسم کی حرارت کو ایک خاص ٹیمپریچر کے ذریعے اس کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جس طرح یہ ساری کیفیتیں بھی محسوسات میں سے ہیں لیکن عالم اجسام میں ہونے کی وجہ سے آپ اس کا ادراک کر دیتے ہیں, تو اسی طرح اعمال کو جو تولا جائے گا یہ بھی جسم ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جسم بخش کے اسی طرح سقالت پر لے آئے گا جس طرح کہ آپ ان ہواؤں کے وزن کو تول لیتے ہیں. تو ایسے ایک نہیں کئی چیزیں مشاہدات کی زندگی میں, نتیجے کی زندگی میں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسلام کو دعوت دیتا ہے نا, اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف قرآن پڑھو اور کسی چیز کو نہیں پڑھو, اسلام تو کہتا ساری چیزیں آپ استعمال کریں جتنے علم, اور اسلام سے بڑا علم کا دوست کون ہے. اسلام تو کہتا ہے نفس علم ہی عبادت ہے, علم کی سب سے زیادہ پذیرائی اسلام نے کی ہے, وہ کسی بھی شعبے کا علم ہو, سائنس کا ہو, ٹیکنالوجی کا ہو, قرآن و سنت کا ہو, دینی ہو, دنیاوی ہو, اور پھر دینی کے تحت جتنے شعبے آ گئے, دنیاوی کے تحت جتنے بھی شعبے آ گئے, نفس علم یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہاں اس میں انسان اپنی عقل کے مطابق اگر غلط اصول لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے گندگی پیدا کرتا ہے, ورنہ نفس علم تو شعور ہے. انسان کا شعور جتنا بالغ ہوگا وہ اپنے رب کے اتنا قریب پہنچے گا. تو یہ تو ایک حقیقت سے قریب یہ بات ہے. لہذا مختصر یہ عرض کر دوں یہاں پر کہ فرشتوں کا مستقل ایک وجود ہے, ان کو نیکی اور بدی کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں حدیث جبریل کے تحت کتنے مسائل حل ہوں گے, اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں یہ قوت رکھی ہے جس طرح جنات میں قوت رکھی ہے, کہ وہ اپنی شکل سے دوسری شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں, دوسری شکل کو وہ دھار سکتے ہیں, دوسری شکل کو وہ دھار سکتے ہیں, اسی طرح اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں بھی یہ قوت رکھی ہے کہ وہ کسی دوسری شکل کو اختیار کر سکتے ہیں. اب جو آ رہی ہے حدیث جبرائیل, اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے جو میں نے معراج کے واقعے میں پیش کیا کہ حضرت جبرائیل کی دو صورتیں ہیں, ایک ان کی اصل صورت ہے اور ایک جسم مثالی کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں. اب جسم مثالی کی بھی دو صورت ہو جاتی ہے, ایک تو وہ انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں, ایک عام فرشتے کی شکل میں بھی آتے ہیں. یہ دو صورتیں ہیں جسم کی, اور جو ان کا اصل وجود ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے 600 سے زیادہ ان کے پر ہیں. کتنے؟ اور ان کا وجود اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ وہ اس دنیا میں اترے کیسا؟ فرمایا کہ اگر وہ صرف آسمانوں پر اپنا ایک پر ڈال دیں, 600 پروں میں سے ایک پر ڈال دیں تو ساری دنیا ان کے پر کے نیچے ڈب جائے, ساری دنیا ان کے پر کے نیچے آ کر محجوب ہو جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل وغیرہ پر عذاب دینے کی بات ہوئی تو حضرت جبرائیل کو جب حکم ہوا تو انہوں نے ان ایک ہی پر کو استعمال کیا اور زمین کو یہاں سے اٹھا کر فضا میں لے گئے اور فضا میں لے جا کر اس کو الٹا کر دیا. تو اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یا دیگر انبیاء کی خدمت میں آئے, اس کی دو صورتیں تھیں, ایک تو عام فرشتوں کا لباس اوڑھ کر آنا اور ایک جو ہے انسانی شکل میں آنا. لیکن جو ان کی اصل شکل ہے اس کا مشاہدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی نے نہیں کیا, جس طرح کہ میں نے 600 پر, اور وہ دو جگہ پر, وہ میں نے جو معراج کی تقریب میں واضح کیا تھا, افق مبین پر آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا, دو دفعہ دیکھا اور پوری ان کی اصل شکل کے ساتھ دیکھا, اور افق اعلیٰ پر اپنے رب کریم کا دیدار فرمایا. اس لیے دونوں افق, دونوں زاویے اور دونوں جگہوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. افق اعلیٰ کا ذکر سورہ نجم میں کر دیا گیا اور افق مبین کا ذکر سورہ تکویر کس بارے میں کر دیا گیا. تو جبرائیل کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا, اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس فضا میں لے جا کر دکھایا گیا کہ جو اس کائنات کے دائرے کے باہر ہے, اور وہاں پر آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کے اصل شکل کے اندر دیکھ لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نظریات جو عامۃ الناس اور خواص کو یاد رکھنا ضروری ہے, وہ میں اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم سارے ضروری عقائد کو لے کر حدیث جبرائیل پر مکمل ایک چیپٹر اور پورا ایک مقالہ تیار کریں گے اور پورا ایک درس اس پر جوڑیں گے. اسی کے ساتھ یہ 600 پروں والی کیفیت, یہ تو آپ کی ایک اصل شکل ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے. آپ فرشتوں میں سے رسالت کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ دیگر انبیاء کے پاس وحی لے کر آئے, اور سب سے زیادہ وحی لے کر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. ایک بات, حضور کی خدمت میں جو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اس میں دو صورتیں بنتی ہیں, ایک تو عام فرشتوں کی شکل میں آ رہے ہیں اور ایک جو ہے حضرت جبرائیل جو آ رہے ہیں وہ بشری شکل میں آ رہے ہیں. اور یہی دونوں طریقے, جو عام شکلوں میں آنا اور بشری شکل میں آنا, یہی دونوں طریقے اللہ رب العالمین کی جانب سے پیغام اور وحی کے سلسلے میں آپ کی ذات کے ساتھ متعلق رہے ہیں. قرآن مجید برہان رشید نے اس کی طرف کئی جگہ پر اشارہ بھی فرمایا ہے, اور بخاری شریف کے کئی احادیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے. اور اسی میں سے وہی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جبرائیل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے, اگر عام فرشتے کی کل بھی دھار کراتے تب بھی کوئی فرشتہ ان کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کے مقام اور مرتبے کو پا سکتا تھا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہے, جو قرآن کے نزول کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں, کیونکہ وحی جہاں اپنے مضمون کے اعتبار سے دو ہو جاتی ہے, ایک حدیث رسول ہے اور ایک قرآن ہے, لیکن قرآن کی جو وحی ہے اس کو بھی لانے میں حضرت جبرائیل کے دو روپ رہے ہیں اور دو شکلیں مختلف رہی ہیں. ایک تو وہ رہی ہے کہ یہ خود انسانی شکل میں آ کر حضور کے سامنے انہوں نے وحی پڑھ دی اور حضور نے اس کو لے لیا. ایک وہ ہے کہ آپ خالص اپنی نورانیت والی شکل کے اندر جلوہ گر ہوئے اور حضور کی خدمت میں آپ آ گئے. تو وہاں پر علماء نے, جس طرح کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں تصریحات کرتا ہوں, کہ جہاں وحی لانے کے والے کے لیے اللہ نے اس کی دو جہتیں رکھی ہیں, اسی طرح اللہ رب العالمین نے وحی لینے والے نبی کی بھی دو جہتیں رکھی ہیں. جس طرح جبرائیل کی ایک جہت کا انکار دراصل ان کی کلی فضیلت کا انکار ہو جائے گا, اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک جہت کا انکار آپ کے مکمل نبوت کا انکار ہو جائے گا. یعنی جب جبرائیل کو آخر بشر بن کر آنے کی ضرورت کیا تھی, اس کا مطلب کہ حضور کی ذات مقدسہ سید البشر تھی, اس لیے وہ آپ کے سامنے بشر بن کر آئے, انسان بن کر آئے. پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو نور بن کر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس سے لازمہ آیا اور اس میں دفعتاً نتیجہ یہی آیا اور اس پر لازم یہی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نورانیت کا وہ درجہ اور وہ کمال بدرجہ اتم موجود تھا، اس لیے حضرت جبرائیل کبھی بشریت کی صورت میں کبھی نورانیت کی صورت میں آتے تھے. لہذا اب جبرائیل سے اگر بشریت کی صورت کے دھارنے کو اگر آپ نفی کر دیں تو ان کا سارا کمال ہی ختم ہو جاتا ہے اس فضیلت کا. اسی طرح اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نورانیت کے عنصر کو ختم کر دیں تو پھر سارے تصور نبوت کی عمارت کا سارا ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا جبرائیل کو جو صفتیں دے کر بھیجا گیا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اگلے کے اندر وہ کمال تھا ہی نہیں، اس میں وہ کیفیت تھی نہیں، اس میں وہ ساخت تھی نہیں، اس کا وہ معیار تھا ہی نہیں، اس کا مزاج تھا ہی نہیں، اس کی حیثیت تھی نہیں. تو اتنی بھاری بھرکم شکل والے کو اور اتنی بھاری بھرکم فضائل والے کو ایک عام آدمی کے پاس کیسا بھیجا جا رہا ہے؟ پتا چلا بھیجنے والا حکیم اور دانا رب ہے، تو اسے یہ علم ہے کہ جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے یہ صفت اس کے پاس ہے تو بدرجہ اتم اس کے پاس بھی ہے کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اسی لیے نورانیت کا ماننا اور بشریت کا ماننا جس طرح جبرائیل کے لیے ایک ضروری عقیدہ بنا، اسی طرح نورانیت کا ماننا اور بشریت کا ماننا اور اس کے مجموعے کا تسلیم کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مجموعہ نظریہ عقیدہ بنا. اب یہ کہنا کہ یہ شعر شاعری والا عقیدہ ہے تو میں آپ کو بالکل بنیاد سے اٹھا رہا ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ حدیث جبرائیل کو ہم بالکل بنیاد سے لے کر چلیں گے، تو یہ بنیاد سے میں آپ کی گویا کہ عمارت کھڑی کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ضروریات نبوت میں سے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان شاء اللہ آگے چل کر اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے. آخری بات میں، کیونکہ موسم بھی ایسا ہو رہا ہے تو میں صرف آپ کے سفر کو بھی مرحوظ رکھتے ہوئے آخری بات صرف یہاں پر یس کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث جبرائیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف سے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت عرض کیا کہ قرآن جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 9 دن پہلے، بعض علماء نے 13 اور 14 دن کی بات کی ہے، بعض نے 12 دن کی بات کی ہے. مختصر اور اس کو کہ جمع کر دیا جائے اور اس کا حصار باندھ دیا جائے اور اس کی وجہ حسر کو لے آیا جائے تو 15 دن تو ہے، اس میں اس سے اوپر کی کوئی بات نہیں. یعنی 15 دن قرآن مکمل ہوا اور 15 دن کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. اب وہ 12 دن ہے، 13 دن ہے، 7 دن ہے، 9 دن ہے، مختلف اقوال ہے، لیکن اس کو ایک دائرے کے اندر ہم لے آئے تو 15 دن آپ لگا لیجیے، ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جو آ رہا ہے، جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ جو آ رہا ہے یہ تکمیل قرآن، یعنی قرآن جو مکمل ہو رہا ہے، قرآن جو مکمل ہو رہا ہے یہ اس کے بالکل آخر میں ہونے والا واقعہ ہے. بعض علماء نے اس کو 9 ہجری میں رکھا ہے اور بعض نے بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے قریب رکھا ہے. جس طرح اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ حضور پر سب سے آخری وحی کون سی آئی ہے، تو اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ حضور کے ساتھ سب سے آخری معاملہ کون سا ہوا ہے. ہاں، دیگر سیاق و سباق، دیگر پس منظر اور پیرائے کو دیکھ کر کسی ایک شق کو متعین کیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے وہ حضور پر اترنے والی آخری آیت ہے، لیکن اس کے مقابلے امام شیوطی نے ایک نہیں درجن اقوال لے کر آئے. فرمایا یہ بھی ہے وعلما کمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ سورہ مائدہ کی آیت کہ الیوم اکملت لکم، ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، تو فرمایا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، سورہ المائدہ کی آخری آیت ہے. تو دوسرا قول دیگر ائمہ کا ہے، انہوں نے کہا اگر یہ آپ یہ بات کریں گے کہ جناب دین مکمل ہو گیا ہے، یہ آخری آیت ہے، تو پھر یہ بھی آخری آیت سورہ نساء کی ہو سکتی ہے کہ والنما کا معلوم تو کن تعلم وکان فضل علیہ کا عظیمہ، محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا سب تجھے سکھا دیا. تو یہ بھی تو اشارتاً یہی بات کر رہی ہے نا کہ قرآن مکمل ہو گیا، کہ جو تو نہیں جانتا تھا ساری چیزیں تجھے سکھا دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک قول ہے. اور ایک پھر اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 یا 83، اس کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ یہ سود کی مذمت میں اور تجارت اور بیع کی حقیقت پر اترنے والی اور قرآن کے نزول میں سب سے آخری آیتوں کے اندر سے ہے. لہذا اس میں سے کسی بھی قول کو لے لیا جائے، اور یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے جو نزاع اور لڑائی جھگڑے کا ہو، یہ تحقیق کے حوالے سے ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی دلیل کے اعتبار سے الیوم اکملت لکم دینکم کو لے لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی وعلم کا معلوم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ کو لے لے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک بات پر کسی کو نافذ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض صحابہ نے اس کے بارے میں قول کیا ہے، بعض صحابہ نے اس بارے میں قول کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام آیت قرآن ہی کی ہے. یہ تو تاریخ کے اعتبار سے صرف اور پھر اس کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی, آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس حقیقت سے بھی ذرا میں پردہ اٹھاؤں. آپ کہیں گے کہ اس طرف آنے کی کیا ضرورت تھی, تو میں آپ کا ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا, اس طرف بھی میں کسی ایک مقصد اور پیغام کو لے کر آیا ہوں, وہ یہ ہے. آپ کہیں کہ جناب آخر صحابہ کا اس میں اختلاف کیوں ہوا, کہ ایک کہتے ہیں سورہ مائدہ کی یہ آیت سب سے آخری میں اتری ہے, ایک کہتے ہیں سورہ نساء کی یہ آیت آخری اتری ہے, تو اس میں اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ تو میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی ایسا قطعی اور مسلم نظریہ تھا ہی نہیں کہ جس میں اختلاف نہ ہونا محال ہوتا. یہ تو ایک تاریخ کی بات تھی, یہ تو ایک اس کے نزول کی تاریخ کی بات تھی, اس میں اختلاف ہو جانا کوئی بعید نہیں تھا. لیکن آج کے دور کے اندر لوگوں نے اس کو اختلاف کو رنگ دوسرا دے دیا. یعنی اب وہ لوگ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں, جو دعا بعد نماز جنازہ پر اختلاف کرتے ہیں, جو فاتحہ پر اختلاف کرتے ہیں, جو دیگر اور مستحبات اور معمولات اہل سنت پر اختلاف کرتے ہیں, انہوں نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا. انہوں نے کہا جی الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. جب دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ نے, تو پھر یہ فاتحہ تو پہلے قرآن کی آیتوں میں تو اس کا ذکر نہیں آیا, اس اعتبار سے دعا بعد نماز جنازہ کے اس اعتبار سے ذکر نہیں آیا, فلاں کے اس اعتبار سے ذکر نہیں آیا, اور جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ایک حقیقت ہی بنا دیا. اس لیے میں نے متعدد قول پیش کیا کہ جس پر رکھ کر آپ بنیاد کھڑا کر رہے ہو وہ خود ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس پر بنیاد رکھ کر آپ کسی کو چیلنج کر سکو. سمجھ رہے میری بات ہو؟ اس طرف لا کر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر الیوم اکملت لکم کو اگر آپ بنیاد بنا رہے ہیں, تو وہاں پر وہ علم کا معلوم تو تعلم بھی تو ہے, سورہ نساء کی دیگر اور آیتیں بھی تو ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں, ایک اس کے اصول ہوتے ہیں, ایک اس سے نکلنے والے فروع ہوتے ہیں. خدا نے فروع کو مکمل نہیں کیا, کیفیت تو قیامت تک پیدا ہوگی, انداز تو قیامت تک پیدا ہوگا, جدت تو قیامت تک پیدا ہوگی, لیکن وہ جدت مزاج اسلام کے موافق ہے یا مخالف ہے اس کا ادراک تو اس اصول پر ہوگا. تو قرآن اصول کی کتاب فروع کی نہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا ہم نے دین کو مکمل کر دیا, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے قانون کو منتخب مکمل کر دیا ہے. اب اس کے نتیجے حالات کے اعتبار سے جیسے بھی ہوں گے, وہ تو معاملات زمانے کے اعتبار سے ہوں گے, اب وہ موافق ہیں قانون کے یا مخالف ہیں قانون کے, تو وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اس کا حکم اس قانون پر رکھے گا. لیکن نئی چیزیں جو ایجاد ہوگی اس کو بینڈ نہیں کیا جائے گا, اس کو اسی طرح ایجاد کرتے رہیں گے, اس کی حقیقت اچھائی اور برائی کا اطلاق اس اصول پر ہوگا. میں نے بدعت اور اس کے شریف فلسفے پر اسی پر آپ کے سامنے مکمل تقریر کی. یہ کہتا دین مکمل ہو گیا ہے, اب ان نئے کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دین جب مکمل ہو گیا تو پھر یہ سنگ مرمر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دین جب مکمل ہو چکا تھا قرآن کو مجلد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین مکمل ہو گیا تھا تو دوسری اذان کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین جب مکمل ہو گیا تو پھر یہ حدیثوں کی کتابوں کو مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین جب مکمل ہو گیا تو پھر تفاسیر کو حجت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دین جب مکمل ہو گیا تو گرامر فصاحت یہ تمام علوم حدیث کو جاننے کے کلام کا جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دین کی تفہیم کے لیے جیسے لوگوں کا تعلق دین سے دور ہوگا تو سمجھ کے لیے انداز اور شعبے نئے نئے نکالے جائیں گے. لیکن جو شعبہ اور جو بات ہم نے نئی ایجاد کی ہے اپنے دور کو چلانے کے لیے معاملات کے اعتبار سے, وہ ٹھیک ہے یا غلط, اس کا مدار یہ اصول بنے گا جو تمام اصول اتر چکے ہیں. اگر ہماری ایجاد کی بھی چیز ان تمام اصول میں سے کسی ایک اصول کو اشارتاً اختزان دلالتاً عبارتاً کسی اعتبار سے بھی اگر ثابت ہو جائے تو وہ اصول بھی دین قرار پائے گا اور جو وہ معاملہ بھی دین قرار پائے گا. لیکن جو معاملہ ہم نے ایجاد کیا ہے وہ اس اصول کے خلاف نکلے گا تو پھر وہ معاملہ چاہے وہ دین کے نام پر نکالا جائے یا دنیا کے معاملے پر نکالا جائے, اگر اس کا تعلق اس اصول سے نہیں ہوگا تو وہ بدعت شنیعہ حرام اور جہنم کا مستحق ہوگا. تو یہ جو فرما الیوم اکملت لکم, ہم نے دین کے اصول مرتب کیے. کیا کیے؟ مثال کے طور پر آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں, دیکھیے جس طرح قانون کے ماہرین بیٹھ کر ایک قانون کی کتاب کو انہوں نے مرتب کر دیا کہ جناب حدود یہ ہے, تعزیر یہ ہے, آئین کے معاملات یہ ہیں, ایک اصول طے ہو گئے. چور کے لیے سزا کے یہ اصول ہیں, جو چوری کرے گا اس کا یہ اصول ہے, جو زنا کرے گا اس کی سزا کا یہ اصول ہے, جو شراب پیے گا اس کی سزا کا یہ اصول ہے. اب وہ شراب جس انداز میں پیے, گھر میں پیے, بازار میں پیے, دیگر انداز میں پیے, لیکن جو اصول ہے اس اعتبار سے اس کو سزا ملے گی. اب اس کی کیفیتیں مختلف ہونے سے قانون مختلف نہیں ہوگا, قانون تو مسلم رہے گا, اس کی کیفیتوں پر سزا یہاں سے ملے گی. تو جس طرح قانون مرتب ہونے کے بعد حالات کیسے بھی ہوتے رہیں اس کو لا کر ہم قانون سے لا کر ٹیلی کریں گے، اس کو قانون سے لا کر جوڑیں گے، اگر وہ قانون کے مزاج کے موافق آ گیا تو اس کو سزا ملے گی، اگر قانون نے جو سزا منتخب کی تھی یا فائدہ منتخب کیا تھا اس کے موافق نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے سمجھیے، حرام اور حلال کے قانون مکمل ہو چکے ہیں قرآن کے اندر، اصول مکمل ہو چکے ہیں قرآن کے اندر، اب اگر فروعات یا دور کی ترقی کے اعتبار سے کوئی چیزیں ایجاد ہوتی رہی تو اس کا ایجاد کرنا یا ہونا ہم روک تو نہیں سکتے نا۔ اب اگر کوئی کہہ جائے قرآن دین مکمل ہو گیا اب کسی چیز کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سی پھر گدھوں پر آؤ گھوڑوں پر آؤ، اس لیے کہ اس دور میں گدھے اور گھوڑوں پر ہی بیٹھا جاتا تھا، یہ کار پر بیٹھ کر آنا، یہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آنا، یہ دنیا کی عیش و عشرت استعمال کرنا، یہ بھی تو اس اصول کے مرتب ہونے کے بعد آپ نے ایجاد کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب گاڑی میں بیٹھنا اور یہ سواریاں اختیار کرنا یہ ہماری ثقافت اور کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے، تو میں کہوں کہ حصہ بنے نہ بنے دین مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، حصہ بننا نہ بننا ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ دین کرے گا، ورنہ ثقافت کے اندر ترقی تو آتی رہے گی، زمانے کے اندر ترقی تو آتی رہے گی، تو ترقی کو تو آپ بین نہیں کر سکتے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اسلام قیامت تک کی لیے دین ہے، تو اسلام اگر قیامت کے لیے دین ہے تو اسلام کسی ترقی کو رد نہ کرے بلکہ اس کو اپنی دامن میں لے، اس کو ہاں کہیں یا نہ کہیں، نہ کہیں تب بھی وہ دین بنے گا، ہاں کہیں تب بھی وہ دین بنے گا۔ تو یہ بدعت کا وہ اصول ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا، لیوم اکملت لکم دینکم۔ اب آخری بات یہاں پر جو تھی حدیث جبرائیل کی، جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں، کالے ان کے بال ہیں اور ان کے جسم پر کوئی تھکن کے آثار بھی نہیں ہے اور بڑے سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اسی دوران سیدنا فاروق اعظم بازار سے آ کر حضور کے پاس بیٹھے تھے، بازار سے آ کر حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ سیرت نگاروں میں چند سیرت نگار بڑے مشہور گزرے ہیں، ایک تو امام ابن اسحاق ہیں، ایک امام واقدی ہیں، اور ایک ان کے شاگرد حضرت امام ابن سعد ہیں، جن کی طبقات ابن سعد ہیں، طبقات ابن سعد ہیں۔ سیرت کے اندر جس کو امام کہا جاتا ہے وہ امام ابن اسحاق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان سے جو فیض لینے والے ہیں وہ حضرت امام واقدی ہیں، اور ان سے جو فیض لینے والے ہیں وہ طبقات میں بڑی مشہور کتاب طبقات ابن سعد ہے، امام محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن، یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں۔ یہ جس طرح حدیثوں میں آپ کو اماموں کے نام ہوتے ہیں اس لیے نام میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، تو یہ سیرت کے امام ہیں۔ اس طرح حدیثوں میں اماموں کا نام آتا ہے تو وہ حجت ہو جاتا ہے، اس طرح سیرتوں میں یہ نام آئے تو حجت ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن اسحاق اگر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اور مورخین جو پیچھے والے لوگ ہیں جو سیرت پر تحقیق کرتے ہیں وہ اوروں کی بات کو چھوڑ کر امام ابن اسحاق کی طرف جاتے ہیں، یہ امام بخاری کی طرح، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح درجہ رکھتے ہیں، جس طرح وہ فقہ کے اندر اور حدیث میں درجہ رکھتے ہیں اس طرح یہ سیرت میں درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں امام واقدی، اور ان کے شاگردوں میں آتے ہیں طبقات ابن سعد کے مصنف محمد ابن سعد، جن کی کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ طبقات ابن سعد اصول سیرت کا، جس کو کہا جائے کہ یہ ام الکتاب ہے، سیرتوں کی ماں ہے، سیرت پر مشتمل کتابوں کی ماں اور اصل ہے، جڑ ہے طبقات ابن سعد۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداونا جو ہیں وہ بازار سے ہو کر آئے تھے، اور بازار میں جب آپ سودا خرید رہے تھے تو آپ کی ملاقات سرکار کے بڑے حسین و جمیل صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤں سے ہوئی، اور ایک سے ایک ملاقات ہوئی، پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو کہا میں سودا خرید رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سلام کیا، کہا مجھے جلدی میں جا رہا ہوں، تو آپ وہاں سے لوٹے اور مسجد میں آئے تو دیکھا کہ دحیہ قلبی تو یہاں پر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یعنی ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں اور حضور کے ساتھ جو ہے کہ وہ گھٹنا لگائے بیٹھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ دحیہ نے بازار میں تو اور کپڑے پہنے تھے اور یہاں حضور کے سامنے اور کپڑے، وہاں تو کچھ زلفیں بکھری ہوئی بھی تھی، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے غسل فرما کر عطر لگا کر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہے، نہ کوئی تھکن ہے کپڑے پر، نہ کوئی میل کچھ ہے، بالکل اس انداز میں بیٹھے۔ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت دحیہ کو میں نے بازار میں چھوڑا کسی اور لباس کے اندر کسی اور کیفیت میں، اور یہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب سوال جواب مکمل ہو گئے اور وہ شخص حضور سے مصافحہ کر کے گیا، سرکار نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی شزدر تھے، تو زبان سے یہی کلمات نکلے کہ اللہ رسول عالم، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو دحیہ کی صورت میں آئے تھے، یہ جبرائیل تھے جو دحیہ کی صورت میں آئے تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ اس واقعے کی پہلے کڑی ہے، اس کے بعد ہونے والے واقعات کی تفصیل انشاءاللہ میں عقیدے اور نظریے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ضمن میں مترشح ہونے والے کئی نظریات، کئی عقائد، اور بالخصوص اس میں علم قیامت کے حوالے سے اور مسئلہ نورانیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت نظیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں یاد رکھنے کے لیے چند باتیں آپ تک چھوڑوں، اور تھوڑا درس اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ساری باتیں فرشتوں کے عقائد و نظریات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہیں انشاءاللہ۔ اور عزیز، میں یہاں پر ان لوگوں کے نظریات بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے جو فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں آپ سنیں۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اس موضوع پر تقریر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اپنا حصہ ادا کرتا ہوں، بس وہ اس حوالے سے ہے کہ قوم کو کب تک کولو کا بیل بنائیں گے؟ قوم کو کم سے کم ان کا شعور بالغ بھی تو کریں گے۔ اگر ان کو کولو کا بیل بنائیں گے تو قوم تو آپ کے سامنے کولو کا بیل بنے گی، لیکن میڈیا پر جو ڈبیٹ سنے گی تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ جب میڈیا پر دہریے بیٹھتے ہیں اس میں بھی ایک مسلمان ہوتا ہے، چار جو ہے کہ مسلمانوں کے نام پر دہریے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اس کے سامنے مخمصہ کریں اور آپ ممبر پر سنائیں دوسری باتیں اور وہ میڈیا پر سنیں دوسری باتیں، تو وہ کہے گا کہ یہ میڈیا ہی پھر سب سے بڑا مولوی ہے، چاہیے کہ پھر ہمیں اسی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ لہذا اس وقت مبلغین کو، علماء کو، مدرسین کو اپنا علمی معیار کو اگلے مراحل میں لے جا کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت علمیت ایک علم کی جنگ چل پڑی ہے۔ آج ہمارے پاس مسجد میں بیٹھنے والا شخص وہ جدید علوم کے اعتبار سے انٹرنیٹ کی صورت ہے، دیگر اور جرائد اور اطلاعات کی صورت ہے، میڈیا کی رفتار ہے، وہاں پر وہ حساس بحثیں جو پہلے بزرگ ذکر ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ صرف یہاں پر نماز روزے کے مسائل بٹھا کر روانہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ حساس، نجی اور باریک کی مسائل بچے کو پتہ چلنا شروع ہوئے ہیں۔ لہذا اب ممبر و محراب کا یہ حق ہے کہ اگر آپ امت کا عقیدہ بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ان کے عقیدے پر اعتراض کرے، ڈاکہ ڈالے، اس سے پہلے آپ اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو ایمانیات کے اعتبار سے تیار کر کے رکھیں، تاکہ ان کو پتا تو چلے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا اصول کیا ہوتا ہے، اور جس مسئلے پر ڈبیٹ ہو رہی ہے اس سے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے، اور یہ ہمیں کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہی ہماری نیت تھی، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار جو ان علم کو اور ان تمام باتوں کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی اس حوالے سے یہی ہے جو غامدی کی صورت میں، اسرار احمد کی صورت میں، ذاکر نائک کی صورت میں، جو اس قسم کے جو دہریے ٹائپ کے لوگ منظر عام پر آئے ہیں اور وہ اسلام کے حساس مسائل کو لالا کا چھیڑتے ہیں اور اس کے بارے میں گویا کہ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، عوام یہ سمجھتی کہ علماء نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو یہ میں اپنے گھر سے تو نہیں لا رہا، علماء کی کتابوں سے ہی لا رہا ہوں، علماء نے ایک اپنا کام مکمل کر دیا لکھ کر، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے قوم تک اس کو پہنچائیں تاکہ ان کا شعور بالغ ہو۔ قرآن کے بارے میں وہ تمام باریک پہلو بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے، میرا مزاج یہ، دین کے بارے میں وہ ہر حساس اور باریک پہلو عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ جو حساس اور باریکی کی طرف ہے، لیکن اس کو اتنے کمال کے ساتھ بیان کر دینا چاہیے کہ وہ بڑی سی بڑی باری بھرکم بات ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے، تاکہ اس کے ذہن کے اندر وہ بات آ جائے۔ کل کو اگر وہ حساس مسئلہ، آپ دیکھیں پرویزیت ہمارے سامنے ہے، مرزائیت ہمارے سامنے، استشراق، پہلے یہود و نصارہ دور سے حملہ کرتے تھے، اب وہ مرزائی کی صورت میں آ کر حملہ کر رہے ہیں، اب وہ جناب استشراق کی صورت میں آ کر حملہ کر رہے ہیں، آج وہ انکار حدیث کی صورت میں آ کر حملہ کر رہے ہیں، تو اب احادیث کے اندر وہ باریک کے معاملات جس سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کب تک ہم شرم کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم اس کو شائستگی کے انداز میں ممبر جمعے کی خطبے کی زینت بنائیں، اپنے درس کی زینت بنائیں، اور لوگوں کو تیار کریں اور بتائیں کہ یہ ایسی بات نہیں تھی، اور چھپ کو اگر اس کو بیان نہ کرے، یا تو آپ کے علم میں کمزوری ہے، یا تو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر آپ واقعی میں کوئی گڑبڑ ہیں، لیکن اگر آپ کا علم بھی کمال پر ہے اور آپ اس موقف میں سچے ہیں تو پھر بیان کریں، لوگوں کے سامنے لائے۔ اگلا، آپ کی احادیث، آپ کے آئمہ، آپ کے لوگوں پر اعتراض کرنے کے لیے وہ میڈیا پر چڑھ کر بولتا ہے کہ امام اعظم نے یہ کیا، صوفیہ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، اور ہم چپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا خبیث ہے، بہت بڑا بدبخت ہے۔ تو میں نے کہا صرف خبیث اور بدبخت کہنے سے کوئی اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے؟ یا اس کا مقابلہ کوئی علمی دنیا میں بھی کیا جائے؟ یا ہم اپنے فکر اور اذہان کو بلند کر کے کرنا چاہتے ہیں، یا ہم گویا کہ اپنی علمی سطح کو بلند کر کے کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ محض آپ سامعین میں نہ رہیں، جو سننے والا ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت بولنے والا ہوتا ہے، اور یہ ہر فن کا شعبہ ہے، کہ جو اچھا سننے والا ہوگا وہ اچھا بولنے والا ہوگا، جس میں سننے کی صلاحیت ہوگی اس میں بولنے کی صلاحیت ہوگی. تو آپ سننے والے لوگوں میں سے ہیں، آپ بہت شائستگی کے ساتھ ان نظریات کو سنیں. جہاں پر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہو تو پھر وہاں پر قطعاً آپ کسی چیز کو دریغ نہ کریں. جب آپ صحیح انداز میں علماء سے مسئلہ سن چکے ہیں تو اس کو آگے اپنے عقیدے اور دوسرے کے عقیدے کو بچانے کے لیے آگے پہنچے. لوگ کہتے ہیں تو بڑے بڑی بھاری باتیں آپ بتاتے ہیں. میں نے کہا وابیوں نے جماعتوں میں لے جایا جائے گا کہ ان کو شرک سکھا دیا، بدعت سکھا دیا. میں نے کہا جو دین کا انتہائی پہلو تھا اس کو پہلے سکھا دیا اور تمہارے پیچھے وہ دوڑتے لاٹھی لے کر بھاگ رہے ہیں، اور تم نے اپنی قوم کو اس کا حل ہی نہیں سکھایا اور صرف یہ کہہ دیا کہ یہ خبیث اور بد مذہب ہے. تو یہ کام کرنے سے تھوڑی جان چھٹے گی. یہ تو حکم جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ شرک یا بدعت یا دیگر اور چیزوں کا الزام لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو نظریہ ہے اور ہماری جو اصطلاحات ہیں، ہمارا جو پیغام ہے اور ہمارے جو مقابلے کی فضا علماء نے کتاب میں لکھی ہے وہ عوام تک منتقل کریں. جب تک یہ ممبر کا پیغام عوام تک منتقل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بد مذہبوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس فکر میں مخلص فرمائے. یہ کام صرف میرا ممبر پر نہیں ہے، یہ آپ سن رہے ہیں آپ کا بھی کام ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری بانٹ لیں کہ جو میرا حصہ ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، آپ کا جو حصہ ہے آپ ادا کریں، خدا کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا انکار کر سکے یا لوگوں کو گمراہ کر سکے. ہم اپنی ذمہ داریاں بانٹ دیں. میں نے اپنی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ میرا کام تقریر کرنا ہے، جا کر گھر میں سو جانا ہے. آپ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ آپ کا کام بس درس میں بیٹھنا ہے، جا کے گھر میں سو جانا ہے. تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ میں نہ درس دینے کی نیت سے درس دوں اور نہ آپ درس سننے کی نیت سے درس سنیں. آپ بس یہ سمجھیں کہ میں درس اس نیت سے دوں کہ میری ذمہ داری ہے اور میں سرکار کے دین کا ایک سپاہی ہوں. یہ درس کو بیان کر کے میں اپنے لیے آگے بڑھنے کا ایک سامان مہیا کر رہا ہوں. آپ اس فکر سے سنیں کہ محض ہم منجمد ہو کر صرف واوا کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اپنی دین کا منشور دیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ یہی بات لے کر اگر ہم بڑھیں گے تو ہماری بقا، ہمارے گھر کی بقا اور ہمارے معاشرے کی بقا ہے. وہ فوجی کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے 1 2 3 تو پھر ہم سوچتے نہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کہ جاؤ بس کام کر لو. تو اس طرح کا نظریہ دین میں ہونا چاہیے. اس طرح کا نظریہ اللہ رسول نے جو سکھا دیا بس وہی ہو، اس کے بعد آپ نے کدھر کی سننی نہیں ہے، بس اسی کو لے کر آگے چلنا ہے. جب تک اپنی فکر کو ایک طرف لا کر نہیں روکیں گے. یہ فوج کی جو تربیت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اوپر کے جنرل نے جو کہہ دیا، کمانڈر نے جو کہہ دیا، ان کے جو حاکم نے جو کہہ دیا، ان کے جو سربراہ اور افسر نے کہہ دیا، اب ان کی طبیعتوں کے خلاف بھی جا رہا ہے، اس طرف جاتے نہیں ہیں. یہ چیز دین کے اندر لانے کی ضرورت ہے. یہی چیز صحابہ کرام میں رہی، یہی چیز اولیاء کاملین میں رہی، یہی چیز آج ہمارے اندر موجود ہے. ہمیں چاہیے درس دیتے، درس سننے کے وقت ہم درس دینا اور سننا اس کو ملحوظ نہ رکھیں، اپنی ذمہ داری کو ملحوظ رکھیں. میں کہتا ہوں نفسیاتی طور پر یہاں سے اٹھنے کے بعد 10 منٹ آپ اس بات کو سوچئے گا، کل دیکھیے گا آپ کی زبان خود دین کو بیان کرنے کے لیے چلنا شروع ہو جائے گی. کل آپ کا ہاتھ خود برائی کو روکنے کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گا. کل آپ کے قدم خود نیکی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے شروع ہو جائیں گے. جبکہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو اپنی ضرورت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو باتیں میں نے آپ سے اس حدیث جبریل میں جو حکمت کا ایک مجموعہ ہے اس میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے استفادہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس سے چاہت عطا فرمائے. اور جب ہم اس کو ضرورت رکھیں گے تو پھر درسوں میں جانا، نمازیں پڑھنا، یہ ہمارے لیے تھکن کا باعث نہیں ہوگا. جس طرح کہ ہم کھانا کھانے سے نہیں تھکتے، پانی پینے سے نہیں تھکتے، سونے سے نہیں تھکتے، کیونکہ اس کو ہم نے اپنی ضرورت رکھا ہے. اگر دین کی باتوں کو یقیناً ہم اپنی ضرورت بنا لیں تو پھر نماز پڑھنے سے بھی ہم نہیں تھکیں گے، درس سننے اور دینے سے بھی ہم نہیں تھکیں گے، پڑھنے پڑھانے سے بھی نہیں تھکیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی پورا پورا دن پڑھتے تھے، حضرت بڑے بڑے علماء پورا پورا دن پڑھتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے. تو کہا جس طرح بندہ کھانے کے انتظار اور کھانے میں نہیں تھکتا، اس طرح وہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں تھکتے تھے. اس لیے کہ اس کو انہوں نے اپنی ایک ضرورت بنایا تھا. شاہ عبدالحق صاحب کی آخری ایک بات پیش کر کے میں درس ختم کرتا ہوں. میں نے شاہ عبدالحق صاحب کے مطالعے میں ایک بات پڑھی ہے کہ شاہ صاحب جب مطالعہ فرماتے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مطالعے کے اندر استحضار ایسا ہوتا تھا، یکسوئی ایسی ہوتی تھی، جس طرح کہ امام نبوی کا ہے کہ آپ ایک مسئلہ تلاش کر رہے تھے، کھجور کا ٹوکرا لا کر سامنے رکھ دیا گیا. اب آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں کھجور کھا رہا ہوں، بس ساری توجہ مطالعے میں تھی، اور ایک کھجور اٹھاتے اور کھاتے، ایک کھجور اٹھاتے اور کھاتے، انفشار دم اتنا ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ایک آدمی 10-15 کلو کھجور کھا سکتا ہے، لیکن جب اس کی توجہ کھانے کی طرف نہ ہو، کہیں اور ہو، تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو آپ کی توجہ مطالعے میں ہے کہ دین کے مسئلہ دیکھنا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ دیکھیں ان کو وصال کی حالت میں ہوا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے موجود ہے کہ رات کے وقت چراغ جلا کر آپ مطالعہ کر رہے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ فرما رہے تھے، مطالعہ کرتے کرتے آپ اس کتاب میں اتنے منہمک ہوئے کہ آپ کا سر بالکل چراغ کے قریب چلا گیا، چراغ کے قریب چلا گیا، چراغ کی چنگاری آپ کے امامے میں لگ گئی، امامہ پورا جل گیا، آپ کو نہیں پتا. جب سر جلا اور چمڑی میں جلن موجود ہوئی جسم میں، اور جناب جب تپش موجود ہوئی اس کی اور باقاعدہ احساس ہو، تو آپ گھبرائے تو دیکھا کہ جناب سر سے خون بہ رہا ہے اور امامہ جل کے راکھ ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا انہماک رہا ہے دین کے ذوق کے اندر. مجھے بتایا جو دین کو پڑھنے میں اتنا انہماک ہوگا، جو امت کے غم میں دین کو پڑھے تو اس قدر استغراق ہے، تو وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تو استغراق کیسا ہوگا، ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی. کہ جس کے مطالعے کے اندر انہماک کتنا ہے، جس کے مطالعے کے اندر استغراق اور یکسوئی اتنی ہے، تو ان کے نمازوں کے اندر یکسوئی کیسی ہوگی. وہ آپ نے نہیں سنا حضرت عبداللہ بن زبیر کہ چھوٹا سے گھر ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ ساتھ میں سویا ہوا، اوپر سے سانپ گر گیا، سانپ آ کر بچے کے اوپر نپٹ گیا، سارے گھر میں گہرام مچ گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، بیگم نے کہا کچھ خبر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے پاؤں کے ساتھ بچہ پڑا تھا اور اس پر سانپ گر گیا، نپٹ گیا، سارے رشتے دار جمع ہو گئے، گورام مچ گیا، تمہیں کچھ نہیں پتا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، دلوں میں گنبد خضرا کا پاکیزہ اور مبارک تصور اپنے دلوں میں لے آئیے، اور تمام چیزوں کو بارگاہ رسالت سے مستجاب بنانے کی، بالخصوص استحضار کی دولت مانگے، یکسوئی کی دولت مانگے، انتشار سے بچنے کی بھیک مانگے، منتشر ذہن کا منتشر ہو جانا، فکر کا منتشر ہونا، اس سے تحفظ مانگے. اسلام سے کہیں کہ اپنی ہی فکر، اپنا ہی غم، اپنی محبت اور اپنی ہی دین کی فکر عطا فرمائیں، اور حضرت امام بوسری کی زبان سے عرض کریں جس کے ذریعے ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہمارے سارے قبیلے، ہمارے سارے معاشرے اور ہمارے تمام نظام اور ہمارے نظام کے ساتھ جتنے لوگ متعلق ہیں تمام کا بیڑا پار ہو جائے. امام بوسری کی زبان میں بارگاہ رسالت میں اپنے تمام تر درد، اپنی تمام تر دکھ کو بارگاہ رسالت میں ذکر کریں. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حب لمن الاحوال مقتحم مولایا بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.